الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، خطبة حجة الوداع: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وفي رواية: فلا ترجعوا بعدي ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. گزشتہ جمعہ کو بھی حجۃ الوداع کے خطبے کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ آخری حج تھا، اور وہی اصل حج حج الاسلام کہلاتا ہے. دنیا تو نہیں جانتی ہے، لیکن قرائن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ یہ میرا آخری حج ہے. آخری بھائی مانا کہ اس کا پتہ نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، تو اس وقت آپ نے حج کیا یا نہیں. علماء کی دونوں رائے ہیں، دونوں خیال ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح ساری دنیا حج میں آتی تھی، آپ نے بھی مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے حج کیا. دوسرا خیال یہ ہے کہ چونکہ اس حج میں بہت سی گڑبڑیاں جاہلوں نے، کافروں نے کر رکھی تھی، طرح طرح کی بدعنوانیاں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، مذہب خلیل کے نام پر، تو گویا ہم خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے پابند ہیں، اور ان کی یہ تعلیمات ہیں. جیسے ایک اشارہ میں نے کیا تھا گزشتہ جمعہ کو کہ ننگے طواف کرنے کا ایک ڈھنگ لوگوں نے سکھا دیا کہ جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں بھلا اس میں طواف بیت اللہ کا ہو، یہ تو بہت ہی نامناسب بات ہے. تو ایک یہی بات چل پڑی تھی. کچھ لوگ ایسے تھے جو اس طریقے پر طواف کرتے تھے، پھر وہاں پر جگہ جگہ بت رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ میں بھی تھے، صفا اور مروہ کے درمیان بھی بہت سے بت رکھے ہوئے تھے. تو قرین قیاس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے اگرچہ حج کا موقع تھا، لیکن حج نہیں کیا. اور اللہ کی طرف سے حج کا حکم بھی نہیں تھا، حکم آیا بھی نہیں تھا. لہذا حج جو ہے وہ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے، حجۃ الوداع. یہ بات نکل آئی علماء کے کام کی ہے، جو بات عرض کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج جو ہے وہ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے. تو علماء کے ایک جماعت کے رائے یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک ہی حج ادا فرمایا اور چار عمرے کیے. اس میں بھی جب پہلے عمرے کا ارادہ کیا اور مدینہ منورہ سے آپ چلے ہیں 1500 صحابہ کرام کے ساتھ، تو مکہ مکرمہ سے جو پہلی منزل آتی ہے وہاں رکے تھے، اور وہیں کافروں نے روک دیا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. حکومت تھی ان کی، بہرحال ان کی حکومت تھی، وہ کافر تھے. آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں بنا کہ وہاں کوئی حج کے لیے پہنچا ہو اور اس کو انہوں نے انکار کیا ہو، لیکن باہر روک دیا. اپنی اپنی حکومت ہے، نو ویزا، حج ویزا نہیں. آج کل بھی ہوتا ہے، بہت سے پاسپورٹ بھیجتے ہیں، آدمی کا ویزا نہیں ملا. خیر یہ تو کوئی مصلحت ہوگی، ہم اس میں کوئی بدگمانی نہیں کرتے. لیکن وہاں یہ معاملہ تھا کہ چونکہ یہ ہماری قوم کے آدمی تھے، انہوں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے اسلام اپنا دین بدل دیا، ہمارے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا، لہذا ہم ان کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، روک دیا. اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شریعت اور ایسا قانون سکھا دیا جو قیامت تک کے لیے قانون بن گیا. اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو قیامت تک بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حج کے ارادے کر لیے، احرام باندھ لیا، اور اس کے بعد پھر وہ حج نہیں کر سکے. تو اس کے لیے کیا قانون ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ قانون ہی بتا دیا گیا غیر اختیاری طور پر. ہمارے پہلے سفر کا یہ واقعہ پیش آیا، حج کی ٹکٹ، حج کا ویزا، سارا کچھ انتظام ہو گیا. ہندوستان سے بمبئی پہنچے، ساری باتیں نارمل تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، نہیں جا سکیں گے. چنانچہ جہاں قیام تھا ہوٹل میں، وہاں سے ہم نے عمرے کا احرام بھی باندھ لیا، نیت بھی کر لی. اب ایئرپورٹ پر پہنچے گا، نہیں جا سکتے ہو. کیوں نہیں جا سکتے ہو؟ کہ بھائی وہاں جو حاجیوں کا ٹرمینل ہوتا ہے وہ آج آخری دن تھا، بند کر دیا گیا. اب آپ کو یاد نہیں ہے چار ذی‌الحجہ کو بند ہوتا ہے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ چار ذی‌الحجہ وہاں کی تھی، ہندوستان کی تو وہ دو تین تھی، اور میں تو ایک اکیلا نہیں تھا، دسیوں حجاج کرام بمبئی اپنے اپنے جگہ سے پہنچ کر وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں. اس طریقے پر حالات پیش آتے ہیں، اور آج کی دنیا میں تو حالات پیش آنا ممکن ہی ہے، بہت آسان ہے. پورا پورا حج کی فلائٹ ہے، لوگوں نے عمرے کے احرام باندھ لیے، روانہ بھی ہو گئے، اور پھر حج کی فلائٹ ہی واپس کر دی گئی جدہ پہنچنے سے پہلے. اب بیچارے کہاں جائیں گے پریشان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ بھائی جب دشمن روک دے، یا کسی بیماری کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے حج میں، اس کا طریقہ رسول نے پہلے ہی عمرے میں سکھا دیا. اسی جگہ رہ کر اپنی قربانی جو عمرے کی ہوا کرتی ہے، عمرے کی تو نہیں ہوتی لیکن حلال ہونے کی جو ہوتی ہے احرام سے، وہ وہیں پر کر لو، اور کرنے کے بعد تم حلال ہو جاؤ، اور آئندہ پھر اس کی قضا ہے. تو پہلا تو عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ نہیں ہوا اور ہو گیا، نہیں ہوا اور ہو گیا. عمرہ کچھ نہیں ہوا لیکن ہو گیا. کیوں؟ اللہ نے اس کو عمرہ شمار کر دیا. نیت تھی، مدینہ سے چلے ہیں، سات دن کی مسافت طے کی ہے، سب کا احرام ہے. بہت سے لوگ قربانی کے جانور عمرے میں بھی ساتھ لے کر گئے تھے، حالانکہ عمرے میں قربانی نہیں ہوتی، لیکن بعد اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو قربانیاں بھی بہت سو کے ساتھ میں تھی، اس وقت بھی بال حکم تھا کہ اب نہیں کر سکتے ہو تو حلال ہو جاؤ. چنانچہ وہیں بال منڈوائے گئے، حلال ہو گئے، سب کچھ کام پورا ہو گیا. اس کے بعد دوسرے سال پھر اس کی قضا کی گئی، جس کو عمرۃ القضا کہا جاتا ہے. یہ دو عمرے ہو گئے. پھر اس کے ایک سال کے بعد فتح مکہ ہوا، اور وہاں پر حنین ایک جگہ ہے، وہیں پر قیام تھا، اس سے اور آگے بڑھے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمرے کا احرام باندھا اور وہ عمرہ کیا. پھر حجۃ الوداع میں حج کے ساتھ بھی عمرہ کیا، تو یہ چار عمرے ہو گئے. اور ذی القعدہ کے مہینے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ چاروں، یعنی آخری کو چھوڑ کر، پہلے تینوں عمرے جو ہے وہ ذی القعدہ کے مہینے میں ہوئے. عمرے کی فضیلت ذی القعدہ کے مہینے کو حاصل ہے، حج کی فضیلت ذی الحجہ کے مہینے کو حاصل ہو گئی. ایک حج کیا، یہ بھی ایک علمی بات تھی، کام کی بات تھی. آپ حضرات کے ذہن میں رہے گی انشاءاللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں چار عمرے کیے ہیں اور ایک حج کیا ہے. تو آپ کو تو قرائن سے پورا اندازہ تھا کہ اب میری عمر تمام ہو چکی، دنیا میں رہنے کی مدت اب باقی نہیں رہی، لہذا آپ نے جو احکام دیے ہیں وہ بالکل ایسے احکام تھے جن کو وصیت کہا جاتا ہے. گزشتہ جمعہ کو اس کا کچھ مضمون پیش کیا، آگے یہ مضمون ہے. وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سب کے سب اپنے رب سے ملاقات کرو گے، تم سب کی ملاقات ہونی ہے. سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، 124,000 کا مجمع تھا کم و بیش، جتنا بھی مجمع ہو. اور پھر یہ ربکم، کم کا خطاب قیامت تک آنے والے ہر انسان کو ہو گیا. وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے ملو گے. ایک ایسی حقیقت بتا دی جو آج سے 10 سال پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان سے 10 سال پہلے اسی مکہ کی زمین میں اس کا انکار کیا جاتا تھا. کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، جب ہم ہڈیاں ہماری گل جائیں گی، پھر کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ وہیں پر اعلان ہو رہا ہے وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، دیکھو یاد رکھو تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اس وقت تم کو تمہارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. جو جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق اس کی جزا اس کو ملنی ہے. ایک حدیث شریف کا مضمون ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللہ تعالی تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے. وہاں صورتیں کتنی اچھی ہیں، گوری صورتیں ہیں، گورے لوگ ہیں تو ان کی بخشش ہو جائے گی شکل دیکھ کر، اور کالے ہوں تو ان کی پکڑ ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں. لا ينظر الى صوركم، تمہاری صورتوں کو اللہ نہیں دیکھیں گے. ولا الہ اموالکم، تمہارے مال کو بھی اللہ نہیں دیکھیں گے. کوئی بہت مال والا ہے، چلو اس کو جانے دو، یہ ملٹی ملینر ہے، اسے چھوڑ دو، اور کوئی فقیر آئے اس کو پکڑ لو، ماں ایسا نہیں ہوگا. ولا کہ ينظر الہ قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تمہارا دل کیسا ہے اور تمہارا عمل کیا ہے. دل کی حالت پر نظر ہوگی کہ دل کیسا لے کر آئے ہو، جس سے دل کی تزکیہ کی اہمیت معلوم ہوگی. دل کو پاک و صاف کرنا گندگیوں سے، برے اخلاق سے، برے عادات سے، برے خیالات سے، برے تصورات سے پاک کرنا کتنا ضروری. بالکل نکھرا ہوا صاف ستھرا دل اللہ کو پسند ہوگا. ولیکن ينظر الى قلوبكم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھیں گے. واعمالكم، اللہ تمہارا عمل دیکھیں گے، عمل کیا لے کر آئے ہو. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، جو آدمی ذرہ برابر کوئی عمل لے کر آئے گا اللہ اس کو بھی دیکھیں گے. اللہ کی نظر میں وہ سب چیزیں، اور جسے نے کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی وہاں سامنے آ جائے گی، اس کا بدلہ سامنے آئے گا. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ معاف کرنے پر آ جائیں، بڑے سے بڑے خطا اور گناہ کو معاف کر دیں. لیکن اگر خدا پکڑ کرنے پر آ جائیں تو پھر معمولی بات پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے. حضرت جنید بغدادی ہمارے بہت بڑے اکابر میں ہیں، متقدمین میں ہیں، قرون اولا میں ہیں، بڑے اللہ والے. جنید بغدادی کو دنیا نام جانتی ہے. انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے بس ایک جگہ پر پکڑ ہو گئی. اللہ نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ سوچ میں پڑ گیا کیا بتاؤں کیا لے کر آیا ہوں. پھر میں نے سوچ کر کہا کہ اللہ توحید لے کر آیا ہوں. کہا اچھا توحید لے کر آئے ہو؟ اور وہ دودھ والی رات بھی یاد ہے؟ دودھ والی رات، ایک مرتبہ پیٹ دودھ پیا اور پیٹ میں درد ہو گیا، تو کہنا ہے بھائی آج تو دودھ پیا تو پیٹ میں درد ہو گیا. کہا یہ توحید ہے. بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، ہم تو ہزار مرتبہ کہتے ہیں فلاں چیز کھائی تو پیٹ میں درد ہو گیا، تکلیف ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ان کی شان ہی اور تھی. خیر اللہ کو تو معاف کرنا تھا، لیکن ذرا بتانا تھا کہ دیکھو انسانی کتنی کتنی بات پر پکڑ ہو سکتی ہے. انسان کا بول، انسان کا عمل، ہر چیز جو ہے اللہ کے یہاں میزان میں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو کتنی ہی ہلکی اور معمولی ہو اس کو تم حقیر اور معمولی نہ سمجھو کہ اس کو کیا کرنا, اس کو بھی کر لو, یہ بھی کرو. عجیب بات یاد آئی, بزرگوں کے کتابوں میں, بزرگوں کے علوم میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی علمی بات معلوم ہوتی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جو کام کرنے کے اس کے درجات ہیں, فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے. اب فرض کو ہم کر لیتے ہیں, واجب کو ہم کر لیتے ہیں, سنت پر آ کر ہماری ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, کہہ رہے سنت ہے چھوڑو, اور مستحب کو تو یہ جانتے ہی نہیں ہیں. مستحب سے کیا ہوتا ہے؟ ارے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. مستحب کے معنی پسند کیا ہوا, اچھا, اتنا ہی گویا ترجمہ ذہن میں تھا. اب عالم نہیں تھے لیکن بزرگوں کی صحبت سے اللہ نے کیسا علم وہابی دیا. فرمایا کہ مستحب جہاں اس میں مفعول ہے, عربی زبان کی بات, وہیں پر یہ اس میں آلہ بھی ہے, یعنی ذریعہ, اس کے ذریعے سے یہ کام ہوگا. تو فرماتے ہیں مستحب حب سے ماخوذ ہے, حب یا حب, حبن, محبت کرنا. تو مستحب کے معنی ہوئے محبت کرنے کا ذریعہ, وہ عمل جس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی, اور وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے, یہ مستحب کے معنی ہے. اب ہم کتنا ہلکا سمجھتے ہیں, کتنا معمولی سمجھتے ہیں, بھائی مستحب کو کیا کرنا چھوڑو. نہیں, اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت پیدا ہو, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے, تو پھر مستحبات کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو صرف فرائض نہیں, صرف واجبات نہیں, بلکہ سنت اور مستحب کو بھی ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں, تو پھر دیکھیں ہمارا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے. اللہ کی محبت کے راستے ہیں جتنی بھی سنتیں ہیں, سنتوں پر عمل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں گے کہ یہ میرا امتی ہے جو میری ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہے. اور مستحب پر عمل کرنے سے اللہ تعالی محبت کریں گے. تو اب معمولی بات ہو گئی, مستحب اور سنت کتنا اونچا مقام ہو گیا. سنت پر عمل کرو گے اللہ کی محبت, رسول اللہ کی محبت پیدا ہوگی. مستحب پر عمل کرو گے اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوگی. یہ اعمال اس کے لیے. بس یہی جملہ پورے بیان کا خلاصہ ہو گیا. وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ, دیکھو, یاد رکھو, اپنے رب سے ملاقات کرو گے, اور پھر تم کو تمہارے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی فرائض و واجبات ان کے علاوہ مستحبات و سنن ہیں, اللہ اس کو ہماری زندگی کا ایک ایک عمل بنا دے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ ابھی جو حج کا جو موقع تھا, منا میں جو حادثہ پیش آیا, یقیناً بڑے چھوٹے ہر طرح کے کتنے آدمیوں, کئی سو آدمیوں کی بات ہے, ہزار سے اوپر بڑھ گئے تعداد. ان میں ہمارے ایک بڑے عالم ہندوستان کے, وہ بھی اس موقع پر رمی کے لیے جا رہے تھے یا کر چکے ہوں گے, بل وہ بھی اس میں پھنس گئے, اور اس وقت یہ پتا نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا انتقال ہو گیا. حضرت مفتی فاروق میرٹھی بہت اچھے عالم تھے اور حج کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے. حضرت مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو دار العلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے, ان کے خلیفہ ہیں, ان کے تمام فتاوا کو انہوں نے 30 جلدوں میں مرتب کیا, اور اس کے علاوہ بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, ترتیب دی ہیں. ہندوستان میں میرٹھ ایک مشہور شہر ہے, اسی کے ایک بڑے مدرسے کو انہوں نے بنیاد رکھ کر بنایا بھی ہے. شیخ الحدیث بھی اس کے تھے, معتمم بھی تھے. بال ان کا ایک حادثہ اسی واقعے میں پیش آیا ہے. ایک ہفتے سے زیادہ تو ہو گیا نا, جمعرات کو عید تھی, جمعرات سے آج جمعہ ہو گیا, انہیں 8 دن گزر گئے, کوئی خبر نہیں, نہ کسی اسپتال میں صحیح اطلاع ہے. افواہیں سب چلتی ہیں, ٹیکس انتقال کے بھی آ گئے, ٹیکس لاپتہ ہونے کے بھی آ گئے. بال دعا کریں اگر وہ حیات ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے, اور ان کو بخیر عافیت اپنی جگہ پر واپس کریں پوری ہمت و قوت کے ساتھ, اور اگر اس دنیا سے جا چکے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور یوں تو ہر حاجی کی جانتے ہوئے انتقال ہو یا آتے ہوئے ہو انشاءاللہ مغفرت ہی مغفرت. حدیث میں آتا ہے احرام کی حالت میں جس کا انتقال ہو قیامت کے دن بھی وہ اٹھے گا ملبین تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے. اللہ تعالیٰ بحال پوری امت کے ساتھ خیر کا عافیت کا معاملہ فرمائے. سبحان اللہ.